Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 408.
Toronto, December 3, 1997. Missionary Abu Ali gives a discourse on the subject towards becoming a human being.
یعنی مدد ہم آج کی یہ نیک محفل شروع کرتے ہیں تمام تعریف اس خداوند عالمین کی کہ جس نے زمین اور زمان بنایا انسان اور انسان کی ضروریات بنائیں اور اپنی رحمت سے اس نے نبیوں کو بھیج کے ہمیں اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق دی اس پاک پروردگار کا بہت شکرانہ رسول اکرم فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایمان کے ستون ہیں پلرز ہیں جس طرح پلر کے اوپر مکان یا چھت ریسٹ کرتے ہیں یعنی ڈیپینڈنٹ ہے اسی طرح سے عبادت کی دو چیزیں عبادت کا ستون ہیں ایک یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرو دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت خدا سے معافی مانگتے رہو استغفار کرو ان دو چیزوں کے بغیر عبادت کوئی کام کی نہیں ہم چاہے کتنے بھی اچھے ہو جائیں پھر بھی ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے خدا تعالی نے انسان کو مٹی میں سے بنایا اور اس کے اندر ایک مٹی کی خصوصیت کے طور پہ ایک مسٹری ہے مٹی میں سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں ویرائٹیز آف تھنگس سی ویجیٹیشن کمنگ آؤٹ آف ڈسٹ ایوری تھنگ دیٹ وی سی آن دس ارتھ ہیز کم آؤٹ آف دی ارتھ گاڈ ہیز کریئیٹڈ مین And man has all those things potentially whatever you find in earth. There are minerals in our body. Steel, copper, brass, silver, and gold, platinum, chrome. All these things are in human body. And all kinds of varieties that we find in earth, the potentialities are there in us. So God has created the whole creation. He extracted some extraction or essence from everything and put in man. And man is the highest form of creation God has ever created. Man, when he becomes a good person, he is higher than angels. And when he turns bad, there isn't any bad thing than him. Even at that time, when man becomes the lowest at the instinct of animal, then even devil, the shaitan, he also bows down before man, because man is worse than shaitan. Hansi aati hai mujhe, I laugh, he says. Hansi aati hai mujhe, hazrat insaan par, kare bad khud kare, lanat kare shaitan par. So, you know, خدا تعالیٰ کی تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں انسان اعلیٰ مخلوقات ہے، مگر جو یہ خدا کے بتائے ہوئے رستے پہ عمل کرے، جو نبیوں سے ملے، انسان حقیقت میں خدا کو پیارا ہے، خدا انسان سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنی خدائی کی بیسٹ کریشن انسان کو بنایا. لیکن خدا تعالی نے انسان کو جو فری ویل دی، فری ویل انسان کے سوا کسی کے پاس نہیں، لیکن کہیں کہیں جانوروں کے اندر لمیٹڈ حالت میں فری ویل ہے، کہ جو انسٹنکٹ کے قبضے میں ہے، یعنی کہ جو جانور ہیں جو چیزیں ان کو پسند نہیں وہ نہیں کھاتے. اور جانوروں کے اندر جو خدا تعالیٰ نے ان کی نیچرل انسٹنکٹ میں جو انہیں سکھایا یا دیا تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جانور انسان سے بیٹر ہیں اس لیے کہ ان کی جو فری ویل ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور صرف اپنی ایگزسٹنس کے واسطے ہی ان کو خدا نے فری ویل دی ہے، مگر ان کے اندر شیطانی کوالٹیز نہیں ہیں. اگر وہ جانور کے جو یعنی کہ خونخوار جانور ہیں، جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، ٹائیگر ہے، ان کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ کوئی دوسرا شکار نہیں کرتے، وہ اسی وقت کسی دوسرے جانور کو، ہرن کو یا گھوڑے وغیرہ کو، وہ مارتے ہیں کہ جب ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے. کھا لینے کے بعد وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ اگر دکھ اس دینا اس کی نیچر میں آ گیا تو پھر اس سے برا انسان کوئی نہیں ہوتا. جانوروں سے بھی انسان گر جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں مذہب سکھاتا ہے، ہمارے نبی سکھاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ 124,000 پروفٹس دنیا میں خدا نے بھیجے، اور سب سے آخری پروفٹ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن شریف کے مطالعہ سے، پڑھنے سے ہمیں 29 نبیوں کے نام قرآن میں ملتے ہیں، لیکن تورات، زبور، انجیل کو ملائیں تو 96 ٹوٹل نبیوں کے نام ہمیں ملتے ہیں. لیکن نبی تو آئے 124,000. اب وہ پاس ہسٹری ہے، ہسٹری ڈسٹروئڈ ہو گئی، لیکن لیٹسٹ جو نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ آئے، تمام جتنے بھی نبی تھے ان تمام نبیوں کی خوبیاں محمد رسول اللہ کے اکیلے کے اندر تھیں. ایک فارسی شاعر نے کہا ہے، نبی کریم کے لیے کہا ہے، کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیداداری. یوسف نبی کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کا جو دم کرنا تھا، اور پانی پہ پھونک مار کے مردے پہ ڈال دے تو مردہ جیتا ہوتا تھا، اس کو دم عیسیٰ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ رائٹ ہینڈ کی پام ہے، یہ مٹھی ہمیشہ بند رکھتے تھے، اگر یہ مٹھی کھول دیتے تھے تو ایک انڈے جتنا سائز کا ہاتھ میں ایسا اشارہ کرنے کا ایک نشان تھا، کہ جب اس کو کھولتے تھے تو بریلینٹ لائٹ نکلتی تھی، کہ جو لائٹ آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا. ایسا ہاتھ کھولتے تھے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ ید بیضا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسی یا ده بغداداری آنچه خوبا همه دارند. جتنے بھی نبی تھے ان تمام نبیوں کی جو خوبیاں تھیں تو تنہا داری، وہ تیرے اندر سب نبیوں کی خوبیاں آ گئیں. میں یہ بیان کرتا ہوں لیکن مجھے یاد آیا 1935 کے اندر امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ انڈیا میں آئے تو دلی میں مسلمانوں نے آل پارٹیز مسلمانوں کی ایک کانفرنس تھی، اس میں مولا کو انہوں نے گیسٹ آف آنر بنایا اور سارے ہندوستان کے جو ٹاپ گریڈ کے لیڈرز تھے وہ سب ادھر تھے، اور ایک بڑا مشہور صوفی تھا خواجہ حسن نظامی، وہ بھی وہاں تھا. تو اس وقت علامہ اقبال نے یہ شعر حضرت امام کی طرف دیکھ کے اور یہ شعر کہا کہ یوسف کا حسن خوبصورتی، عیسیٰ کا دم، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا وہ نور، اور تمام نبیوں کی جتنی خوبیاں ہیں تو انگلی کر کے کہتے ہیں تو تنہا داری. تو سلطان محمد شاہ کے لیے تو یہ لوگ مرتے تھے، مگر پھر بعض دیگر ایسے بھی تھے کہ جن کو یہ پسند نہیں تھا. تو رسول اکرم کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک سیمپل ہے. ہماری لائف کا جتنے بھی ایکسپیکٹس ہیں اور جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں، یعنی امیدیں بھی ہیں اور اس کے لائف کی جو طرزیں ہیں، یہ سب نبی کی زندگی میں سے ہمیں ملتی ہیں. ہی واز اے کمیشن ایجنٹ، اے مرچنٹ، ہی واز اے ہسبینڈ، ہی واز اے فادر، ہی واز اے فرینڈ، ہی واز اے سن، ہی واز اے کیئر ٹیکر، ہی واز ٹرسٹ وردی. کوئی بھی ایسپیکٹ لے لو، رسول اللہ اس کے اندر پورے تھے. رحیم و کریم تھے. اور کسی نے رسول اللہ کو دکھ دیا ہے تو نبی نے کبھی اس کا بدلہ نہیں دیا، ریٹیلیٹ نہیں کیا. یہ چیز تھی کہ جو عربوں کے اوپر اثر کر گئی کہ نبی کی حالت اور نبی کا جو اسوہ حسنہ تھا، یعنی ان کی جو عادتیں تھیں، ایکچولی وہ عادتیں لوگوں پہ اثر کرتی تھیں. وہ عادتیں، نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کافر بھی اس بات کو جانتے تھے. اور نبی کا کافروں نے ایک نام رکھا تھا، الامین. حالانکہ کافر تھے، اس کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، مگر نبی کی کیریکٹر کا حال یہ تھا کہ کافر بھی اگر جب لڑتے تھے تو نبی کے پاس آ کے کہتے تھے ہمارا فیصلہ کر دو. تو نبی کی یہ جو حالت تھی نا، اس حالت نے ان سخت دل، پتھر دل عربوں کو نرم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں. مجھے یاد ہے کہ کتابوں میں اس بات کی ریفرنس ہے کہ جب نبوت ظاہر کرنے کا وقت آیا تو نبی نے قبیلہ قریش اور دوسروں کو مکہ کے باہر اکٹھا کیا، اور نبی کہتے ہیں کہ اگر میں تم کو کہوں کہ یہ پہاڑ ماؤنٹین کے پیچھے مکہ کے اوپر حملہ کرنے والا ایک دشمن ہے تو تم مانو گے؟ ہاں، بولے ہم مانتے ہیں، کیونکہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو میں تمہیں کہتا ہوں خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ایک خدا کی عبادت کرو اور یہ تمام بدیاں برائیاں بند کر دو، میں اس کا رسول ہوں. ابھی کہتے ہیں کہ تو جھوٹ نہیں بولتا. اور جب یہ بات آگے رسول کی تو یہ جو بزرگ جو تھے نا، चाचे मामे ताए वगैरह ये सर झुकाना नहीं चाहते थे कि हमें अपने भतीजे के सामने भांजे के सामने हमें बड़े हो के हमें सर झुकाना पड़ेगा, बाप हो के बेटे के सामने सर झुकाए। बस ये जो बड़ाई थी, खोटी बड़ाई थी, इस वजह से उन्होंने मोहम्मद को एज ए मैन बहुत इज्जत दी, लेकिन एज ए प्रॉफेट उन्होंने कबूल नहीं किया। अभी ये जो चीज इंसान की फितरत में जो बड़ाई है, इसको कहते हैं हूं आई। ये खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं। खुदा तमाम गुना मुआफ कर देता है, लेकिन खुदा तकब्बुर को मुआफ नहीं करता, क्योंकि तकब्बुर खुदा का दर्जा है और उसकी खुराक है। जिस किसी ने भी कोई भी तरीके से तकब्बुर किया, मगरूरी की, इंसान को खुदा ताला ये इजाजत नहीं देता कि तुम तकब्बुर करो, क्योंकि ये उसकी खुद की हस्ती की बात है। किसी आदमी के पास पैसा है और उसको ये हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, और अपने पैसे के जोर से मगरूर हो जावे और राइट एंड रॉन्ग की पहचान न रहे, तो खुदा फिर उसको पीटता है। फारसी में एक कहावत है, चोबे खुदा, चोबे खुदा, खुदा की लकड़ी, चोबे खुदा आवाज न दारत। खुदा की लकड़ी जब भी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं आती, अगर बिजन दवा न दारत, अगर मारती है तो फिर उसकी दवा नहीं है। कोई खूबसूरत है औरतों या मर्दों में, उनको अपनी खूबसूरती की बड़ाई होती है। कोई इलम वाला है तो इलम की बड़ाई होती है, कोई पैसे वाला है, कोई ताकत वाला है, अपनी पोजीशन की बड़ाई जो खुदा ने हमें बख्शीश दी है वो बड़ाई खुदा को पसंद नहीं है। और यही वजह थी कि रसूल अकरम के जो रिश्तेदार थे, चाचे वगैरह, इनको ये था, ये भतीजा, इसके सामने हम झुके, बस इसकी वजह से नबी के दुश्मन बन गए। कोई भी तरीके की बड़ाई, आप में से किसी को हजर इमाम कोई ओहदा दे देवे, मुखी बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, और फिर ये भूल जाओ कि मुझे जिसने दिया है उसकी ये ताकत है कि वो छीन ले रहे। मैं अभी, आप तो जानते हैं, मैं 78 पास कर चुका हूं, हम 78 वर्ष का मैं आदमी हूं, आई एम 78 ईयर्स ओल्ड, एंड राइट फ्रॉम माय यंग एज, माय चाइल्डहुड, आई हैव बीन लुकिंग ए परफेक्ट मैन विच आई हैव नेवर फाउंड एनीवेयर एक्सेप्ट जस्ट फ्यू, बट आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे रोज फ्रॉम नथिंग फ्रॉम ग्राउंड, दे वेंट अप इन अवर hierarchy, in our jamaat, but then they were dumped unknown to now. किसी की नहीं चलती, एक सिर्फ खुदा ताला का चेहरा बाकी है। तो कहने का मकसद यह था कि नबी करीम ने अपनी नरमी, अपनी रहमत, अपनी हलीमी, ह्यूमिलिटी और गुड बिहेवियर से लोगों को जीत लिया, और जो अरब जाहिल थे, बिल्कुल इग्नोरेंट थे, ब्रूट थे, जानवर जैसे थे, उनको ऐसा मोल्ड कर दिया इन क्वार्टर सेंचुरी कि उनकी सिविलाइजेशन सारी दुनिया में फैल गई। रसूल अकरम की टॉलरेंस वाह वाह, उसकी जब भी बातें याद आती हैं तो दिल में ताकत नहीं रहती कि हम उसकी पूरी तारीफ कर सकें। ताइफ एक गांव है मक्का से 40 माइल। ताइफ में से कुछ अली के, मोहम्मद के दुश्मनों ने एक जाहिल शख्स को नबी के पास भेजा कि तू किसी भी तरीके से उसके घर जाके उसकी बेइज्जती करके आ। और अरबों के अंदर आज भी और उस जमाने में भी हूं पनी बहुत थी बड़ाई, और किसी के सामने उनकी बेइज्जती हो जाए वो मरने मारने पर तैयार हो जाते थे। तो ये एक लेबरर था, खेतों में हेल्पिंग हैंड था, जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो रात के वक्त इशा की नमाज के बाद, यानी तकरीबन रात के 9-10 बजे, नबी के दरवाजे पे इसने दस्तक दी। रसूलुल्लाह ने दरवाजा खोला तो ये कहता है कि अय इस घर के मालिक, मैं मुसाफिर हूं, कोई रहने की जगह नहीं, तो मुझे आज रात अपने घर में जगह देंगे? नबी कहते आओ खुशी से, मेहमान नवाजी। उस हुस्ना में तमाम नबियों की कैरेक्टर के अंदर मेहमान नवाजी, मेहमान को इज्जत देना, ये हमारी आदतों में है और हमारे मजहब में है। रसूल अंदर आए और अपना जो रूम था वो रूम उसको दिया। चमड़े का मैट्रेस था और उसके अंदर खजूर के जो पत्ते वगैरह थे वो भरे हुए थे। नबी ने अपना मैट्रेस उसको दिया, पिलो दिया, और गर्मी का सीजन था इसलिए ब्लैंकेट चादर की तो जरूरत नहीं पड़ती थी। रसूल ने पूछा खाना खाओगे? तो वो कहता नहीं, मैं खा के आया हूं, फिर भी खजूरें, चंद खजूरें नबी ने उसके सामने रखी। थोड़ी देर बातें करते रहे, फरमाया अभी देखो देर हो रही है, तुम सो जाओ, थक गए हो गया। बस हुजूर तो सो गए बाहर जाके दूसरी जगह। अर्ली मॉर्निंग नबी उठे, मस्जिद में गए, बाद में नमाज पढ़ाई, जमात के साथ मिले, लोगों से मिले। यूं करते करते सूरज निकल आया, हुजूर अपने घर पे वापस आए और फिर थोड़ा नाश्ता तैयार करवा के नबी ने उसके दरवाजे को थोड़ा नॉक किया, अंदर से आवाज ना आई। थोड़ा और नॉक किया, थोड़ा और नॉक किया, ए मेहमान, सूरज निकल आया, नाश्ता तैयार है, आओ बाहर निकलो नाश्ता करें। कोई आवाज ना आवे। फिर नबी कहने लगे देखो मैं दरवाजा खोल रहा हूं, मैं दरवाजा खोलता हूं, अभी देखो इसके अंदर 3-4 हमको उन्होंने एथिकल और मॉरल की मॉरलिटी सिखाई है। एक तो ये है कि मेहमान को अपनी बेस्ट जगह दी, दूसरा ये है कि मेहमान के खाने का इंतजाम किया, तीसरा यह है कि अभी मेहमान का दरवाजा खोला नहीं जा सकता सिवा कि उसकी इजाजत से। फिर जब देखो मैं अभी खोलता हूं ये करके दरवाजा जो खोला तो सख्त बदबू उधर से निकली। अब क्या हुआ, वो जिस मकसद से आया था वो मकसद ये था कि रसूलुल्लाह जिस मैट्रेस पे सोते थे उस मैट्रेस के ऊपर बैठ के उसने अपना पेट साफ किया और गंद छोड़ दिया और भाग गया। बदबू बहुत थी, इस स्टिंकिंग कंडीशन में नबी ने गादला बाहर खींचा, पानी लेके हुजूर ने खुद ने धोया और रख दिया हवा में सूखने के लिए, और थोड़ी सी इंसेंस ली लोबान रूम में रखा। जब ठीक ठाक हुआ तो देखा तो दीवार के ऊपर उसकी तलवार लटकी हुई थी। दीवार, वो जो तलवार थी उसके हैंडल पे इस आदमी का नाम लिखा था और गांव का नाम लिखा था। तो नबी करीम ने थोड़ा सा नाश्ता किया और ऊंट पे बैठ के ये तलवार लेके ताइफ गए 40 माइल। और लोगों को पूछा भाई ये फलाना आदमी, हाँ हाँ ये उसका मकान है। नबी गए उधर, दरवाजे पे नॉक किया और देखा तो रसूलुल्लाह को उसकी हैरानी से ऐसा हो गया कि जैसे किसी आदमी ये रूह निकल जा रहे हैं, हैरान परेशान। نے جھک کے نبی سے معافی مانگی. نبی ہنس کے کہتے ہیں، ارے بھائی میں نے تیرے لیے ناشتہ تیار کیا اور تو یوں ہی چلا آیا اور اپنی تلوار بھول گیا. یعنی تلوار وہ جو اس نے بے ادبی کی، نبی نے اس کا ذکر نہیں کیا. ہمارے میں سے کوئی ہوئے تو اس کو اسی تلوار سے مار ڈالے. نبی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا اور کہا یہ تیری تلوار، میری مہمان نوازی میں کچھ خامی رہ گئی تو مجھے معاف کرنا. نبی کہتے ہیں اس آدمی کی زبان بند ہو گئی، کچھ بول نہ سکے. نبی تلوار دے کے چلے گئے. بہت دیر تک یہ کھڑے کا کھڑا رہا. جب اس کا ذرا ہوش آیا تو پیچھے بھاگا، نبی کے پیچھے بھاگا اور جا کے پاؤں پہ گر پڑا کہ مجھے یہاں کے لوگوں نے آپ کی بے ادبی کرنے کی بات کہی تھی، لیکن میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور مسلمان بنتا ہوں. رسول اللہ نے جو تبلیغ کی اور مسلمان بنائے تو بولنے سے کم بنائے، اپنے ٹریٹمنٹ سے، سلوک سے زیادہ بنائے. اب مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مشنریز جو ہیں نا، امام سلطان محمد شاہ تار فرماتے ہیں کہ ایسوسی ایشن اور مشنریز جو ہیں وہ رسول اکرم کی دعوت کے وارث دار ہیں. ہم نبی تو نہیں بن سکتے، اس کی جوتی جیسے بھی نہیں بن سکتے، لیکن نبی کی حکمتیں اور اس کے الفاظ پڑھ کے ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ فرق آنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کے دو ستون ہیں، ایک استغفار ہے، ایک شکر گزاری ہے. شکر الحمدللہ. ابھی شکر یہ نہیں کہ آپ نے مزے سے پلاؤ کھایا اور خوب پیٹ بھر گیا، اب دوسری اندر جگہ نہیں ہے، اور پانی پیا تو ڈکار آیا، الحمدللہ شکر الحمدللہ. ہاں شکر کیا ٹھیک ہے، لیکن سچا شکر کیا ہے؟ آج کھانا نہیں ملا تو کہہ جا مولا شکر الحمدللہ، تجھے یہ منظور تھا کہ آج میری روزی نہیں ملے. آمین. پیٹ بھر گیا، جگہ نہیں اندر، اور شکر گزاری کرے، وہ تو شکر گزاری چلو ہے شکر گزاری، لیکن اس شکر گزاری کا درجہ وہ نہیں ہے. دکھ آ گیا ہے، او میں مر گیا، او میں مر گیا، میں بہت دکھی ہوں، یہ ہے وہ ہے. مشنری باپا بھلا آؤں کرو گناہ کیوں آیا کہ مولا مکھی ایڈی سجا دی. ارے تم ہی چاہتا ہوں کہ کرو گناہ کیوں آیا، اس لیے مطلب کہ بلیم خدا کے اوپر ڈال دیا. تو یہ کوئی شکر گزاری نہیں ہے. دکھ میں بھی ہنستے رہو اور شکر گزاری کرو. دکھ میں بھی، غریبی میں، دکھ میں، تکلیف میں، جو چیز ہمیں برداشت سے باہر ہے اس میں بھی شکر گزاری کرنا، یہ شکر گزاری ہے. بمبئی کے اندر ریسٹورینٹ بہت ہیں. ہماری جو کریم آباد، وہاں اس وقت پرانے زمانے میں ریکریشن کلب تھی، اسماعیلی ایسوسی ایشن کی آفس، باہر نکلو تو تین چار بڑے بڑے یہ ایرانیوں کے ادھر ہوٹل تھے، ریسٹورینٹس. ایک بیچارہ آدمی گھوڑا گاڑی چلاتا تھا، وہ بیٹھا تھا، دو آنے کے اس نے دال اور چاول منگائے، دو گلاس پانی پیے، پیٹ بھر گیا، خوب ڈکار آیا شکر الحمدللہ.
اب ایک 6 فٹ کا پٹھان آیا ادھر، کہیں جگہ نہیں تھی تو اس کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور اس نے خوب چیزیں منگائی، پلاؤ منگایا، قورمہ منگایا، مستنجن منگایا، کباب منگائے. اب وہ اتنی چیزیں منگائی کہ یہ آدمی اس کو ایسا دیکھتا تھا، یہ ساری چیزیں جو مجھے ملے تو 8 دن تک کھاؤں. بیٹھا رہا. اب جب اس نے دال چاول پورے کیے، پانی پیا اور ڈکار مارا اور شکر الحمدللہ کہا، تو یہ پٹھان کھڑا ہوا اور اس کو ایک تماچا مارا. کہتے ہیں بھائی صاحب ہوا اور اس کو ایک تماچا مارا. کہتے بھائی صاحب, خان صاحب میں نے کیا کیا؟ کہتے تمہارے جیسے لوگ اللہ کا مزاج بگاڑتے ہیں, دال کھا کے پانی پی کے تم خدا کا شکر کرتے ہو تو خدا سمجھتا ہے اس کو یہی دیتے رہو, ادھر دیکھو اتنا دیا ہے پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے. ہم شکر گزاری کیا ہے وہ ایک بڑی سمجھنے جیسی چیز ہے. برداشت ہم جس کو کہتے ہیں ٹالرنس, اور دکھ میں پیشنس یعنی صبر. نبی کہتے تھے کہ صبر ہماری میراث ہے, اور مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان میں بھی ہے کہ صبر ہماری میراث ہے. صبر کرنے والے پر خدا بہت راضی ہوتا ہے. ایک بات میں نے اپنی زندگی میں نبیوں کے حالات پڑھ کے, اماموں کے فرمان پڑھ کے, میں بار بار وعظوں میں کہتا ہوں کہ صبر مشکل ہے لیکن صبر کرنے سے خدا بہت راضی ہوتا ہے. دکھ آ جاوے تو سب سے پہلی چیز استغفر اللہ کہو, اس کو کہو اے غفور الرحیم شاید میری سزا اس سے زیادہ تھی مگر تو نے اپنی رحمت شامل کر کے مجھے تھوڑی سزا دی ہے, تیرا شکرانہ. اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیف کا واویلا مت کرو, اے میں مر گیا مجھے بہت دکھ ہے, کیا بات ہے صاحب آپ کی, یار چھوڑو مشنری صاحب اتنا دکھی ہوں کہ کیا کہوں, پھر میں چلے جاتا ہوں. جو آدمی اپنے دکھ کا رونا روتا ہے وہ خدا کی شکایت کرتا ہے. کبھی بھی اپنا دکھ کسی دوسرے کو مت بتاؤ. ہاں درد ہوتا ہے, بیماری ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ ذکر کرنا وہ اور بات ہے, لیکن لوگوں کو یہ بتانا کہ میں بہت دکھی ہو گیا یہ خدا تعالیٰ کو بدنام کرنے کی بات ہے, اور اس مولا کو یہ چیز بالکل پسند نہیں. تو یہ صبر وہ چیز ہے کہ انسان دکھ کو راضی خوشی اٹھاوے اور اس کے پاس شکایت نہ کرے. میری وعظوں میں ایک ذکر ہے, ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ پونے گئے, اور یہ جو میں واقعہ سناتا ہوں کلام امام مبین میں لکھا ہوا ہے. پونہ کا پرانا جماعت خانہ تھا آگا خان واڑی میں, اور وہ زمین کے اوپر تھا. ابھی جو جماعت خانہ ہے دو ہیں, ایک زمین کے اوپر ہے اور ایک اوپر فرسٹ فلور پہ ہے. تو وہ پرانا جماعت خانہ تھا اور باہر بہت بڑا میدان تھا. وہاں ایک ایرانی اسماعیلی تھا, ایرانیوں کو خالو کہتے تھے, ابھی بھی خالو, اس لیے کہ متا سلامت جو تھی نا وہ ایرانین تھی, اور یہ لوگ جو ایران سے آتے ہیں وہ متا سلامت کے بھائی کے طور پہ ہونے پہ وہ مامے ہوتے ہیں یا ماسے بنتے ہیں. تو مامے یا ماسا کو فارسی زبان میں خالو کہتے ہیں. تو ایک ایسا ایرانی اسماعیلی, اس کو سارے بدن پہ کوڑ ہو گیا تھا, لیپرسی, اور وہ تیسری اسٹیج پہ پہنچ گیا تھا, مرض بہت آگے بڑھ گیا, اس کے بدن سے پس نکلتا تھا. اور لیپرسی ایسی خراب چیز ہے, جب بگڑ جاتی تو باس آتی, بو آتی ہے اس آدمی کے. تو دور ایک نیم کے درخت کے نیچے یہ خالو لیپرسی والا بہت دور کھڑا تھا. امام سلطان محمد شاہ گاڑی سے نیچے اترے تو اس طرف جماعت خانہ تھا, اس طرح گاڑی آئی, یہاں مولا بیٹھے تھے, اتر کے ایسا گاڑی میں سے واپس ادھر آئے اور اس کی طرف جانے لگے. مکھی کمریا پریسیڈنٹ عملدار پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اس نے جب دیکھا کہ حضرت امام میری طرف آ رہے ہیں, اتنا خوش ہوئے, خوشی سے بے حال ہوا, بہت خوش ہوا. تھوڑی دور جا کے مولا کھڑے ہو کے اس کو فارسی میں پوچھا, چتور ہستی تو کس طرح ہے؟ ہاتھ جوڑ کے نم کے کہتا ہے, خدا بند خیلی خوب ہست, میں بہت اچھا. مولا اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے. واپس پوچھا, تمہیں کوئی دکھ ہے؟ کہتے ہیں نہیں, ابھی لیپرسی دکھتی ہے, بہت درد ہوتا ہے. سب کہتے ہیں تمہیں کوئی دکھ ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا. تمہیں درد ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا. تمہیں تکلیف ہے؟ نہیں خدا. ذرا بھی شکایت نہیں کی, ذرا بھی نہیں کہا کہ یہ مولا تو دعا کر میرا یہ دکھ دور ہو جائے. کتنی قوت برداشت, کتنا صبر. مولا نے اس کو بہت دعا آسیس فرمائی اور فرمان کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. تو دکھوں کے اوپر رونا اور دکھوں کی لوگوں کو کہتے رہنا میں یہ دکھی ہوں, میرے ایک دکھ دیا, فلانے نے مجھ کو ایسا کیا, دکھلے نے ایسا کیا, خدا کو بدنام کرنا ہے. ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں. دکھ کو برداشت کرو. رسول اکرم کے فرمان میں اور اماموں کے فرمان میں ہے کہ خدا تمہارا دشمن نہیں کہ تمہیں دکھ دے. لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کی جتنی سزا ہونی چاہیے اس سے کم سزا مولا تمہیں دکھ کی نظر میں دیتا ہے. تو اس دکھ کو اگر راضی خوشی سے اٹھا لو تو خدا راضی ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ میں نے تیری دی ہوئی سزا کو قبول کیا. لیکن جب ہم شکایت کرتے ہیں تو ہم مولا کی دی ہوئی ججمنٹ کے خلاف ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے, خدا ناراض ہوتا ہے, خدا کے خلاف ہم لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مذہب انسان کے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کرتا ہے اور جب انسان خدا کے دیے ہوئے دکھ پہ بھی خوش ہوتا ہے تو خدا کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ آدمی سے خدا پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. ہماری زندگی تسبیح ہاتھ میں لے کے دعا پڑھ لینے یا تسبیح نکال لینے یہی نہیں ہے. مذہب کو اپنی زندگی کے اندر یوز کرو, مذہب کا اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاؤ اور مذہب کے اندر جو روحانی طاقت ہے اپنی زندگی میں لانی چاہیے تو ہماری زندگی سکھوں سے بھر جاتی ہے. جسمانی دکھ, پیسے کا دکھ, اولاد کا دکھ, ابرو کا دکھ, بہت سے دکھ ہیں لیکن ساتھ ساتھ بہت سے سکھ بھی ہیں. خدا تعالیٰ کتنا رحیم ہے. ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ انسان کو سخت بھوک لگی ہے اور اس کا دل آ گیا کسی ایسی چیز کے اوپر کہ کبھی یہ چیز مل جاوے. مثال دوں آپ کو, بھئی کباب کھانے کا دل ہوا اور کباب ہے نہیں. لیکن اگر خدا اسی وقت کسی دوست کے گھر سے کباب منگوا دے, یعنی کباب بھیج دے دوست, اور ان ایکسپیکٹڈلی کباب ملے, کیا یہ خوشی خوشی نہیں ہے؟ یہ بھی ایک جگہ کا سکھ ہے. جو چیز کھانی چاہتا تھا خدا نے اس کو دی, یہ سکھ ہے. بھوک لگی ہے, سخت بھوک لگی ہے اور خدا نے کھانا دیا اور وہ بھی من پسند ملا. کھانا کھا کے اس بھوک کا دکھ مٹ کے کھانے سے پیٹ بھرنے کی اور جیب کو وہ سواد اور ذائقہ ملنے کی خوشی, کیا یہ سکھ نہیں؟ یہ بھی سکھ ہے. خدا نے ایسے چھوٹے بڑے بہت سے ہمارے لیے سکھ بنا رکھے ہیں. دو ڈھائی برس کا لڑکا ہے, باپ اپنی جاب سے گھر واپس آیا, یہ چھوٹا چھوٹا پیارا بچہ باپ کو لپٹ گیا, باپ کو کس کرتا ہے, وہ اس کو کس کرتا ہے. ان دونوں کے درمیان کی جو محبت کی خوشی ہے یہ بھی تو ایک سکھ ہے. آدمی نے بہت محنت کی, تھک گیا ہے, آنکھیں کھلتی نہیں ہیں نیند کے بوجھ سے اور وہ سو گیا. اب وہ سونے کے بعد جب ہی اٹھتا ہے تو تر و تازہ ہوتا ہے, کیا یہ سکھ نہیں؟ خدا کے دیے ہوئے ایسے ہزاروں سکھوں کا خیال تو کرو, یہ بھی خدا کی بخشش ہیں. ایسے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, بلکہ کروڑوں آدمی آج دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. افریقہ میں, ایشیا کے اندر کروڑوں آدمی ہیں, پچاس پچاس ساٹھ سال سال کی زندگی ہو گئی, انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اور ہم ہر روز اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ دوا لینی پڑتی کہ پیٹ درد کرتا ہے. ہم نے کبھی بھی آرام سے بیٹھ کے یہ سوچا نہیں کہ ان دونوں حالتوں میں کیا فرق ہے. شکر ہے خدا کا کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں بخشی ہوئی ہیں, اور خدا کی ان بنائی ہوئی سکھوں کی زندگی انسان کے سامنے بے حساب ہے. بہت سے طریقے کے سکھ ہیں. ان سکھوں کو یاد کرنا, اپنے دکھوں کا شکرانہ ادا کرنا بڑی عبادت ہے, یہ اور یہ عبادت کا ایک بھاگ ہے. اپنی زندگی کے اندر یہ آرام, یہ سکھ کے جو ہمیں مینٹلی یا اسپرچولی ملتے ہیں, یہ اس کی بخشیشوں میں سے ایک ہے. رسول اکرم کی ان زندگی کی تمام باتوں کے اندر ہمارے لیے بہت سے لیسن ہیں, بہت سے لیسن ہیں. نبی کریم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑی مشہور حدیث ہے یہ. ایک عورت آئی, 5-7 برس کا لڑکا ساتھ تھا, کہتی یا نبی یہ میرا لڑکا ہے, گڑ بہت کھاتا ہے اور اس کے بدن پہ دانے نکلتے ہیں, مانتا نہیں, یا نبی آپ اس کو دعا کریں. حضور فرمایا کل لے کے آنا. چلی گئی بیچاری. دوسرے دن لے کے آئی, نبی نے نزدیک بٹھایا, بچے کو پیار کیا, اس کو کہا دیکھو گڑ مت کھایا کرو, اس سے خون خراب ہوتا ہے. اچھا ابھی سے گڑ مت کھانا. اچھا پیار کیا, دعا دی, چلے گئے. چلے گئے تو ایک اصحاب میں سے ایک نے کہا یا نبی اتنی سی بات کے لیے آپ نے اس کو دوبارہ بلایا, کل یہ بات لائی تھی تو کل کیوں آپ نے دعا نہ دی؟ نبی کہتے ہیں کل میں نے گڑ کھایا تھا. کیا ستل بات کہی ہے, میں نے گڑ کھایا, میں کیسے کہوں کہ گڑ مت کھاؤ؟ ہم دعا پڑھتے نہیں, جماعت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ میرے دعا پڑھو, ارے بھائی تو تو پڑھتا نہیں ہے, اس لیے ہماری زبان پہ اثر نہیں ہوتا. رسول اکرم کی باتیں ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن کہنے کا میرا مقصد کیا کہ نبی نے مذہب کو اپنی زندگی کے اندر مکس کر دیا, اور حضور کی ساری زندگی مذہب پرستی میں رہی, اور دنیا کا بھی انہوں نے مزہ اٹھایا, دین کا بھی مزہ اٹھایا. رسول اکرم نے ایسی بہت سی چیزیں تیاگ دی کہ جو اچھی نہیں تھیں. عربستان میں گیہوں نہیں ہوتا, یمن سے یا عراق سے آتا ہے, ڈیزرٹ ہے. ابھی حدیثوں میں پتہ نہیں لگتا کہ نبی نے چپاتی کھائی کہ نہیں کھائی, کیونکہ چپاتی امیروں کی خوراک تھی, مہنگی چیزیں تھیں, اور مہنگی چیزیں نبی نے نہیں کھائی, اس لیے کہ لوگ یہ دیکھیں گے پیسے والے کی خوراک کھاتا ہے اور ہم غریبوں کی نہیں. حضور نے کھجوروں کے اوپر اپنی زندگی گزاری, جو بوائل کر کے کھا لیتے تھے, جو یعنی بار لے. بہت سمپل زندگی تھی ان کی, اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے, اپنے بوٹ خود سی لیتے تھے, کسی کی محتاجی نہیں لی. لوگ خود اپنی مرضی سے کام کر دیتے تھے, لیکن نبی نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ یہ کام میرا کر دو. تو مذہب جو خدا تعالی نے ہمارے لیے پیش کیا, ہماری بھلائی کے لیے, آدم علیہ السلام سے رسول اکرم تک, ہر زمانے کے اندر اور ہر قوم کے اندر, ہر ملک کے اندر, ہر سوسائٹی اور معاشرہ کے اندر نبیوں نے خدا تعالیٰ کا پیغام ہمیں دیا, ہمیں سکھایا کہ زندگی کس طرح سے گزارو. لڑائی کا زمانہ تھا, میں یہ بات کرتا ہوں 1940 کی. لڑائی شروع ہوئی 1 September 1939. امام سلطان محمد شاہ 38 میں بھی آئے, 39 میں بھی آئے, لیکن یہ واقعہ 40 کا ہے. جنوری فیبروری 40 میں ڈیڑھ برس ہو گیا تھا لڑائی کو, لڑائی زوروں پہ تھی, چیزیں بہت مہنگی ہو گئی. ایک 22-23 برس کا لڑکا چائنا سلک کا سوٹ پہنا ہے, مورون رنگ کی سلک کی ٹائی پہنی ہے, اور وہ اپنی فیملی کی مہمانی میں بیٹھا تھا. لڑائی سے پہلے چائنا سلک 8 آنے 9 آنے یارڈ تھا, لیکن جب یہ میں واقعہ بیان کرتا ہوں اس وقت 40 سے 50 روپے ایک یارڈ کے ہو گئے, 8 آنے سے 100 گنا بن گیا. تو مولا کے بیٹھے سب کو دیکھا, دعا سیس دی, میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے یہ. اس لڑکے کو پوچھا ہے تمہارا سوٹ بہت اچھا ہے, اور بڑا خوش ہو گیا. لڑکے کو کہا تمہارا یہ سوٹ بہت اچھا ہے, بڑا خوش ہو گیا. مولا نے میرے سوٹ کی تعریف کی, کتنے میں بنایا؟ کہتے صاحب 250-300 کچھ رقم بولی ہے. ایسا تو تمہارا کام کیا ہے؟ فی الحال میں نوکری کرتا ہوں. کہاں کرتے ہو؟ کہ منجنتھو بھائی کمپنی میں, اسماعیلی مکھی تھا ہماری, اس کے ادھر. تمہاری تنخواہ کتنی, یعنی سیلری کتنی؟ 80 روپیز. ایسا 80 روپیز تمہاری سیلری, اور 250 روپے کا تم سوٹ پہنتے ہو, چوری کرتے ہو؟ ڈر گیا. نہیں نہیں خدا, میں چوری نہیں کرتا, ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں, پیسے جمع کر کے سوٹ بنایا. 80 روپے پگار والا آدمی ایسی شاندار امیر آدمیوں جیسے کپڑے پہنے, ماں باپ فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ باتیں کرتے کرتے مولا نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے, اور ایسا کر کے, میں ادھر لیفٹ سائڈ میں بیٹھا تھا, میں ایسا آیا دیکھنے کے لیے کہ مولا کیا دکھاتے ہیں. اندر جو سنگلٹ تھی اس میں کھڑے پڑے ہوئے تھے, یعنی پھٹی ہوئی تھی. سلطان محمد شاہ دنیا جانتی ہے کہ سب سے مالدار آدمی ہے, اور دنیا کہے کہ نہ کہے, ہم تو جانتے ہیں کہ دو جہان کا بادشاہ ہے. باہر کپڑے اچھے ہیں, مولا نے بھی سلک سوٹ پہنا, لیکن اندر سنگلٹ دیکھی تو پھٹی. مولا فرمایا دیکھو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, لڑائی کا زمانہ ہے, غریبوں کو کھانا نہیں ملتا, اور تم فضول کپڑوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہو. پھٹی ہوئی چیزیں ہم بھی پہنتے ہیں. بہت شرمندہ ہوا. تو ایسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے, اور امام کے پاؤں میں جوتا چینج کیا ہے. ایک دفعہ مولا گولف کھیل کے آئے دیدار دینے کے لیے, تو گولف کے جو بوٹ تھے نا وہ بہت وزندار تھے. اوپر آ کے صاحب نے ایسے پاؤں رکھے, اور کیپٹن مجید خان کو, سلطان محمد شاہ کے ماما کا لڑکا تھا, اس کو بولا میرے دوسرے بوٹ گاڑی میں پڑے ہیں, بوٹ لے کے آئے. تو بولے ہمارا بوٹ بدلا. تو میں ادھر بیٹھا تھا, دوسرا بوٹ میں نے ہاتھ لگا تو کیا دیکھتا ہوں, بولا یہ جو پتلون ہے نا, اس کے ادھر سے دھاگے ڈورے نکلے ہوئے تھے. نہیں آج کل یہ بہت سے یگسٹر جو پہنتے ہیں جینس, جان بوجھ کے ڈورے نکالتے ہیں ایسا. اور یہ جو موزے تھے, ایک دوسرے رنگ کا تھا, دوسرا دوسرے رنگ کا تھا. اس بادشاہ کو کوئی پرواہ نہیں, لیکن ہمیں اپنی زندگی کی یہ چیزیں مولا بتایا کرتے تھے. سمپل جیون گزارا ہوں, سمپل. میرے لڑکے کی شادی ہوئی تھی 78 میں. یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہے اس کے سسرے نے مجھے پریزنٹ دیا. یہ سوٹ میرا 19 ایئرس ہوئے, ابھی میں پہنتا ہوں. کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اس میں کوئی بڑی بات نہیں, لیکن ایسا نام ہونا چاہیے. تو میری عرض یہ تھی کہ رسول اکرم کے جو ہم زندگی کے اوپر آج بات کر رہے ہیں, ان کی کالی کملی تو بڑی مشہور ہے. ساری زندگی یہ کالی کملی کے اندر نبی نے گزاری. حضور کے پاس دوسرا کپڑا نہیں تھا. ہمارے گھر میں 15-20 سوٹ ہوتے ہیں, 25-50 شرٹس ہوتی ہیں. عورتوں کی بات نہیں کرتا, ان کے تو کباٹ بھرے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کی زندگی میں جو کپڑے حضور نے پہنے تھے وہی کپڑے تھے, اور آپ اپنے ہاتھ سے دھو لیتے تھے نہاتے وقت, اور گیلے گیلے پہنتے تھے تو بدن کی گرمی سے سوکھ جاتے تھے. کیا زمانہ تھا! میں ایسا نہیں کہتا کہ ہم کو رسول اللہ جیسی زندگی گزارنی چاہیے, ہماری طاقت نہیں ہے. اور زمانے کے حساب سے وہ زمانہ ایسا تھا, غریبی بہت تھی, غریبی بہت تھی. خود نبی کے گھر میں بہت دفعہ, حالانکہ دو جہان کے مالک ہیں, جو چاہے سو کر سکتے ہیں. ایک لڑائی کے اندر مرتضی علی کے حصے کے اندر ایک نوکرانی اس زمانے کے اندر جو دشمن کو پکڑ لیتے تھے ان کو قیدی کے طور پہ, غلام کے طور پہ, اور یا کبھی کبھی یہ کہ دو برس, چار برس, پانچ برس وہ گھر کا کام کرے. ایسا ایک عورت اچھی بڑی فیملی کی تھی, وہ لڑائی کے اندر پکڑی گئی, اور بہت سی اور بھی عورتیں تھیں. تو ایک لونڈی مرتضی علی کے حصے میں آئی, تو گھر آ کے دیکھا تو زمین پہ تو مٹی تھی, کارپیٹ کے چٹائی کچھ نہیں تھی, مٹی کی دیواریں ہیں. اس کو ہول اٹھا, کیونکہ وہ اچھے گھر کی لڑکی تھی, اب وہ کیمیا جانتی تھی. مولا مرتضی علی کی ڈھال پڑی تھی دیوار کے اوپر, شیلڈ, وہ پیتل کی تھی. اس نے سوچا میں اس کو سونا بنا دوں تو میرا سیٹ مجھے فری کر دے گا غلامی میں سے. تو اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا, آگ جلا کے اس کو گرم کیا, اور اس کے اوپر وہ مسالہ مالا, وہ سونا بن گئی. بہت خوش ہوئی. جب یہ مرتضی علی باہر گئے اسے دو تین دن کے بعد آئے تو عرض کرتی ہے کہ آئے آقا, میں نے آپ کی غریبی دور کرنے کا انتظام کر دیا. مولا کہنے لگے کیا ہے؟ کہتی ہے آپ کی جو ڈھال ہے نا, میں نے سونا بنا دیا, ساری زندگی آرام سے نکالو گے. مرتضی علی یہاں سے ڈھال لے کے باہر گئے. اس کو کرائے ذرا, ایک پتھر پڑا تھا بڑا سا, مولا نے اس پتھر کے اوپر اپنا نیزہ مارا تو نیزہ مارنے سے اندر سے آگ جیسی چنگاریاں نکلی, لیکن سارا پتھر سونا بن گیا. اس کو کہا دیکھ, وہ حیران ہو گئی کہ ڈھال سے تو کئی گنا زیادہ یہ قیمتی ہے. مولا نے پھر اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری, وہ پھر پتھر بن گیا. تو یہ سمجھتی ہے میں غریب ہوں, یہ سارا جہان میرا ہے, لیکن میں نے اپنی غربت اپنے اوپر عزم کر رکھی, اس لیے کہ غریبوں کے اندر تونگریت ہی نہیں. مگر تو نے یہ جتن کیا ہے, جا میں نے تجھے آزاد کیا, فری کر دیا. میں نے یہ باتیں اس لیے سکھائی ہیں کہ دیکھو حضرت امام آج کل مورل اور ایتھکس کے اوپر بہت فرمان کرتے ہیں, اور پرٹیکولرلی ایتھکس آف اسلام, ایتھکس آف اور فیتھ. ایتھکس کیا ہے؟ ہمارا کیریکٹر, کلین کیریکٹر. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو ایسا بولے کہ بھی میں افریقہ جاتا ہوں, یہ میرے $1,000 ہیں, یہ تم رکھو, میں واپس آ کے لے لوں گا. اب وہ واپس آوے اور یہ بولے سوری مجھے تو تم نے دیے بھی نہیں, وہ آدمی رو دھو کے چپ ہو جائے گا. لیکن وہ جو اوپر والا خداوند عالمین ہے, جو کہ ہمیں اوپر والا نہیں کہنا چاہیے, وہ تو نیچے والا بھی ہے, ادھر بھی ہے اوپر بھی ہے, لیکن اللہ اکبر ہے. اور وہ قیامت کے دن حساب لینے والا ہے, الحسیب. لوگوں سے بچ جائے گا مگر خدا کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا. آنےسٹی, کلینلینس, ہیوملٹی, ٹالرنس, پیشنس, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایتھکس میں آتی ہیں. اور ایتھکس ہمارے مذہب کی جان ہے. نماز روزہ دعا وغیرہ پڑھنا، زکات دینا، دسوں دینا، یہ سب چیزیں ایتھکس کو مضبوط کرنے کے لیے. دسوند کی بات نکلی تو ابھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دسوند پور ٹیکس کی طرح، یعنی یہ بہت سے ٹرانسلیٹر اسلام کے اندر جو زکات ہے اس کو پور ٹیکس کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے. زکات رسول اکٹھی کرتے تھے اور رسول اللہ پھر اس کو جہاں کی خوشی ہوتی تھی بانٹتے تھے، مذہبی پروپیگنڈا پہ بھی خرچ کرتے تھے، غریبوں کو بھی دیتے تھے. لیکن جو نجوہ ہے یا عشر ہے وہ ہم حضرت امام کی مہمانی اور اس کا حق دیتے ہیں. روزی رزق ہم کو خدا دیتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ اس میں سے $8 میں سے $1 مجھے دو واپس. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ $8 اس نے دیے ہیں، یہ حقیقت میں آٹھوں کے آٹھ اس کے ہیں. اور جو مومن ہے وہ $8 سب کے پاس رکھ دیتا ہے تو مولا اس میں سے ایک لے کے ہم کو کہتا ہے سات ابھی تم کھاؤ. مطلب کہ جو آدمی دسوند دیتا ہے اس کے باقی کے جو $7 ہیں وہ امام کی بخشش ہے اور وہ برکتی چیز ہے، اس سے برکت ہوتی ہے. تو یہ جو دسوند ہے یہ ہماری کمائی میں سے اس مالک کا سارے کے سارا حق ہونے پر بھی ہم کو صرف ایک لے لیتا ہے، ساتھ ہم کو دے دیتا ہے. اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، دسوند دینے سے ایمان بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے، مولا کی دعائیں ملتی ہیں، ہمت رہتی ہے، دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا. اور انسان دکھ میں بھی آتا ہے تو اس کے دل میں ہمت ہوتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا. مذہب کی ہر شے میں کچھ نہ کچھ خوبی ہے اور ان خوبیوں کو اپنا لینا یہ عبادت میں شامل ہے. ہاتھ میں تسبیح لے کے بندگی کرنا اس کا عوض تو ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن ہماری زندگی مولڈ ہوئے، ہماری زندگی کلین ہوئے، وہ چیز جو ہے نا وہ اعمال ہے، عمل ہونا چاہیے. ایک ہسٹری کی ہی چیز ہے، جب یہ رسول اللہ نے اپنی نبوت ظاہر کی تو عربوں کا حال بہت خراب تھا. اس وقت کی دنیا میں بالکل ریچڈ سوسائٹی جو تھی تو وہ عربوں کی تھی، لیکن جب اسلام ظاہر ہوا اور نبی نے ان کو کہا کہ دیکھو جھوٹ مت بولو، جان چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے. نبی نے کہا کسی کا حق نہ کھاؤ تو حق نہیں کھاتے تھے. نبی نے کہا کہ بچوں کو مت مارو، نہیں مارتے تھے. وہ جو عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ مسلمان جو تھے وہ ایک پاور بن گئے، بڑی پاور بن گئے. اور موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک اسلام 100 برس کے اندر پھیل گیا. یہ ایتھیکل پاور تھی، کیریکٹر کی پاور تھی، اور محبت پیدا ہو گئی. ایک میری بہت برسوں کی ایک جونی واز ہے، میں ذکر پڑھ رہا تھا کتاب، اس میں سے یہ چیز مجھ کو ملی. تھوڑے دنوں کے بعد میری آواز تھی، اس میں میں نے یہ ذکر کیا کہ احد کی لڑائی تھی اور احد بدر کے بعد سیکنڈ بڑی لڑائی ہے اسلام کی. اس احد کی لڑائی میں نبی کے چاچا حضرت حمزہ کو شہادت ملی، جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے لالچ کی وجہ سے. لیکن ایک واقعہ اس میں ایسا ہوا، عورتیں اپنے پانچے اونچے کر کے ہاتھ میں جگ اور جام لے کے پانی پلاتی تھی زخمیوں کو، اور اس میں نبی کی عورتیں بھی تھیں. ابھی یہ ملا جو آج کے ہیں یہ لوگ عورتوں کو انہوں نے پردے میں ڈال دیا، خود رسول کی عورتیں سر پہ کوئی چادر نہیں تھی، ننگے سر. عورتیں سر پہ کوئی چادر نہیں تھی، ننگے سر، ننگے پاؤں، ہاتھ میں پانی اور کا انتظام کر کے زخمیوں کو وار میں پانی پلاتی تھی. تو مردے پڑے تھے, ایک آواز آئی پانی, تو یہ اور جو عورت ادھر پھر طرح وہ بھاگی اس طرف. اب اس کے نزدیک پہنچ کے گھٹنا ایک زمین پہ رکھا, جام میں جگ میں پانی ڈالا, اور اس کو دینے ہی جاتی تو دوسری طرف سے آواز آئی پانی. تو یہ آدمی جو زخمی پانی مانگتا ہے, اس نے اس کو کہا کہ بہن پہلے اس کو پانی پلاؤ. تو بولے تو پی لے میں اس کو دوں گی, تو بولا نہیں پہلے اس کو دو. اب یہ اس کے پاس پہنچی تو ایک تیسری نے پانی مانگا, تو یہ کہتا کہ تم پہلے اس کو پانی پلاؤ. کہتے تم پی لو میں اس کو دیتی ہوں. کہتا نہیں پہلے اس کو پلاؤ. تو ان دونوں نے پانی نہیں پیا, اور تیسرے کے پاس جب پانی لے کے پہنچی تو وہ مر چکا تھا. اس نے انا للہ کہا اور واپس آئی کہ یہ دوسرے کو پانی پلاؤں, یہ بھی مر چکا تھا. اب جب پہلے کے پاس آئی وہ بھی مر چکا تھا. کتنا اس کے اندر ہے سیکھنے کا میٹیریل ہے. جان دے دی لیکن دوسرے بھائی کو پانی پلانے سے پہلے خود نہیں پیا. اور ہم ہیں کہ دوسرے کے جھٹکے بھی کھا لے رہے پتہ نہ لگے. تو مذہب جو ہے نا جو انسان کو فرشتے کی طرح کلین بنا دیتا ہے, وہ مذہب کی عادتیں جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے. تو ایک گھنٹہ ہو گیا, آپ کو ملتی ہوئی سوال کرنا تو کرو. ٹاپک پورا نہیں ہوا لیکن میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں. کل کا پروگرام کچھ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ شنیچروار کو ملیں گے اور لمبا پروگرام کریں گے. حضر امام آپ لوگوں کی ہر نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے رہے ہیں, آپ کی آل اولاد کو, آپ کے ہر کٹمب قبیلے میں سب کو دین دنیا کی خوشیاں دے رہے ہیں, برکتیں دے رہے ہیں, آپ کے من کی نیک امیدیں پوری کرے, ہمیشہ آپ کے اوپر اپنی میٹھی نظر ڈالے, اپنی پناہ چتر چھایا میں رکھے, اپنی فرمان برداری میں رکھے, اپنی قربت میں رکھے, اپنی وفاداری میں رکھے. حضرت امام آپ کو مذہب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے, دسواں سکریت میں پورا رکھے, آپ کا روزی رزق کشادہ کرے, آسان کرے, روزی رزق میں برکت دے. مولا آپ کو کبھی محتاج نہ ہونے دے, مولا آپ کو کبھی ذلیل و خوار نہ ہونے دے. اور یہ ساری دعائیں میں آپ کی اولاد کے لیے بھی مانگتا ہوں, دین میں دنیا میں ہمیشہ آپ کی چرتی کرے, سکھی آباد رہو.